السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں اور آپ کی صفات مبارکہ کے تعلق سے اور آپ کے افعال حسنہ اور صفات حمیدہ کے بارے میں اور بالخصوص سیرت محمدیہ علیہ صاحبہ تحیت و تسلیم کے بارے میں آپ حضرات نے اس مہینے میں بہت سے علماء، بہت سے مقررین، بہت سے خطیب اور بہت سے زعماء سے آپ نے مختلف باتیں سنی. اسی لیے ہم آج آپ کی خدمت میں سیرت کے اس انداز کے کسی گوشے کو پیش رکھنے کے بجائے، پیش کرنے کے بجائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد سے اور مقاصد رہے ہیں، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات میں وہ باتیں بتائی ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد تعلیم کتاب و حکمت کہلاتی ہے. کتاب و حکمت کی تعلیم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ بہت سے ہیں، ان میں سے چند مہمات کے مقاصد کا تذکرہ سورہ بقرہ اور بہت سی دوسری صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے جس نبی امی کو بھیجنے کی دعا فرمائی، تو اس دعا کے اندر بھی اس نبی کی صفات کا تذکرہ کیا گیا. اس میں بھی خاص طور پر ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم کتاب و حکمت، مقاصد نبویہ اور بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک مقصد ہے. وہ جو تعلیم آپ نے دی، ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم کا جز جو در حقیقت جو ساری تعلیمات پر حاوی اور پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اس خلاصے کو اللہ جل جلالہ نے سورہ فاتحہ میں عطا فرمایا. سورہ فاتحہ میں عقائد کی تعلیم بھی ہے، عبادات کی تعلیم بھی ہے، معاملات کی تعلیم بھی ہے، اخلاقیات کی تعلیم بھی ہے، ظاہری تعلیمات بھی ہیں، اس میں باطنی تعلیمات بھی ہیں، اس میں بڑی جامعیت ہے. آپ حضرات نے ہماری چھوٹی سی کتاب اسرار الرموز سے الفاتحہ میں ان تمام تفصیلات کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا. ان تمام اشارات کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں اس سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے باعتبار تعلیم و تربیت اور باعتبار ظاہر و باطن، باعتبار آیت محکمہ جو احکام پروردگار عالم نے دیے ہیں، اس میں سے ایک ایاک نعبد میں ہے، دوسرے ایاک نستعین میں ہے. إياك نعبد کی بہت سی تشریحات آپ کے سامنے مختلف انداز سے آئی ہیں. اللہ کی بندگی کس طریقے سے بجا لانا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے, یہ تفصیلات وہ ہیں جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہوگی, رکوع سجدہ خاص اللہ ہی کے لیے ہوگا, طواف کعبہ اللہ ہی کے گھر کا ہوگا, دعا اللہ ہی سے مانگنی ہوگی, اسی طریقے سے قربانی اللہ ہی کے لیے دینی ہوگی, نظر و منت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہوگی, غیر اللہ کے لیے روا نہیں ہے. یہ تمام تفصیلات وہ ہیں جو بہت آسانی سے سمجھ چکے ہیں, زیادہ سمجھنا اس بارے میں مزید اتنی زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے جس کو سمجھا جائے. اس جز کو بھی اس وقت آپ کی وقت کی نزاکت کی وجہ سے اس جز سے صرف نظر کر کے اس کے بعد والے جز کی تھوڑی سی تفہیم آپ کی خدمت میں رکھنے کی ہے. وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. انفرادی حکم نہیں ہے, اجتماعی حکم ہے. بڑا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا معبود حقیقی سمجھے. کیوں سمجھنا چاہیے اسی کو معبود حقیقی؟ اس کی وجہ ہے, اس کے لیے دلیل ہے, اس کے لیے برہان ہے, اس کے لیے شواہد ہے, اس کے لیے احکام ہے. تفصیلات میں ورثی آپ حضرات ماشاءاللہ ہم سے زیادہ واقف کار ہیں. تو عبادت اللہ ہی کی ہوگی. اور دوسرے جو اس کا ترجمہ ہے اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہی مستعان ہے, ایک ہی مدد مانگنے والا اس کو کہتے ہیں مستعین, اور ایک ہی وہ ذات جس سے مدد مانگی جائے اس کو کہتے ہیں مستعان. چونکہ اللہ پاک کی صفت مستعان ہے, انہوں نے اپنا ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں, واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ اپنے لیے لفظ مستعان استعمال کیے ہیں. استعانت کے معنی آتے ہیں مدد مانگنا, اور اعانت کے معنی آتے ہیں مدد کرنا. استعانت کے معنی مدد مانگنا, اور اعانت کے معنی آتے ہیں مدد کرنا, اور اون کے معنی آتے ہیں مدد. اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, چاہے ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ استعانت کے باب میں بہت سی تفصیلات میں یا جزئیات میں غیر ضروری لوگ افراد اور تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ بالکل معاملہ صاف ہے, حکم بالکل واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی مدد اللہ ہی سے مانگنا ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی ہے. جس ذات کو ہم معبود سمجھ رہے ہیں وہی ذات مستعان ذات کہلاتی ہے. بھائی دیکھیے, اس جسم اور جان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تب اس جسم کو اس کے سامنے نہیں ڈالیں گے تو پھر اور کس کے سامنے ڈالیں؟ والد مجید رحمت اللہ علیہ سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ حضرت عبادت اور استعانت کا سادہ مطلب بتلائیے. تو حضرت نے یوں فرمایا, دیکھو بھائی, سر کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں یا کوئی اور؟ اس نے کہا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں. تو حضرت نے کہا, بس جس نے پیدا کیا اسی کے سامنے اس سر کو ٹیکنا عبادت ہے. پھر بتلایا, اچھا یہ بتاؤ کہ ہاتھوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں یا کوئی اور؟ کہ پیدا کرنے والے اللہ ہی ہے, تو بس پھر اسی کے سامنے پھیلاؤ, پھر کسی اور کے سامنے مت پھیلاؤ. اسی کو کہتے ہیں استعانت. جس نے سر دیا اس کے سامنے سر جھکاؤ, اور جس نے ہاتھ پیدا کیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یہی بات استعانت کا خلاصہ کہلاتا ہے. مگر یہ ہے کہ اصل میں بات کیا ہوتی ہے, مضمون تو بہت وسیع اور عزیز ہے, डेढ़ दो ढाई घंटे चाहता है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 20 मिनट में बात करेंगे वो ऐसी होगी कि जिसमें ना आपको बहस की जरूरत है, ना तकरार की जरूरत है, ना निगाह की जरूरत है, ना फिक्र की, ना बहुत ज्यादा गंभीर सोच की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा इस्तिशादात की जरूरत है। सीधा साधा मतलब है और सबके लिए वाजे है और जो टॉप तौर पर समझ में आने वाला है वो ये कि इस्तियानत के बहुत से तरीके हैं। इस्तियानत के अंदर क्या होता है? मदद मांगते हैं। कौन मांगते हैं? बंदे। किससे मांगते हैं? जी मदद करने वाली जात से, यानी मुस्तान दास से। वो कौन है? वो अल्लाह है। उसी से क्यों मांगना? जहां और राबते कायदे इस्तिशादात, वहां एक बात ये भी याद रख लीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से मांगा, अल्लाह ही से मांगा, किसी और से नहीं मांगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही से मांगा, रब्बी ला तज़र अला अल-अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नक इन तज़रहुम युज़िल इबादत वला यलिदु इल्ला फाजिरन गफ्फारा। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। इस तरह के कलिमात के ज़रिए से या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन कहकर या और इस तरीके से बेशुमार कलिमात से कहा। मछली से मांगे? क्या मछली के पेट से मांगे, या पानी के खतरों से मांगे, या रात के अंधेरे से मांगे, या समंदर से मांगे, या समंदरों की मौजों से मांगे, या समंदर में अंदर रहने वाले मोती लूलू और मरजान से मांगे, या किस चीज से मांगे वो मदद? मदद उन्होंने अल्लाह से मांगी। इतना साफ मसला नहीं समझ में आता साथियों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की जरूरत थी, औलाद की 80-90 वर्ष हो गए, औलाद नहीं हुई, किससे मांगा भाई? रब्बी हबली मिन सालिहीन कहकर किससे मांगा? अल्लाह ही से मांगा, परवरदिगार आलम से मांगा। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम ने इख्तदार किससे मांगा? अल्लाह ही से मांगा कि गैर अल्लाह से मांगा। बात बहुत सादा है और बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ही से मांगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से नजात या और दीगर फिरौन और फिरौनियत की से जो नजात मांगने के एतबार में अल्लाह ही की तरफ रुजू किया ना, कल्ला इन्ना मअय्य रब्बी सयहदीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोरी के अंदर किसे मांगा? ला तहज़न इन्नल्लाहु मअना। कुछ कहा सुराखा से कि तुम हमारी मदद कर दो, या किसी और से कुछ कह दिया दुश्मनों ने इस्लाम से, मक्के के दुश्मनों से या मदीने के रहने वालों में? रब्बना आतिना फी दुनिया हसना कहकर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ही से मांगा। तो पूरी अंबी अल्लाह से मांग रहे हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं अल्लाह में से मांगना दूसरे से मांगना, मगर बुरा हो हमारी नादानियों का, आबाद है रहमत आबाद भी आबाद है, लंगर हो भी आबाद है। वाह रे वाह, इन्ना लिल्लाह से कम नहीं है मुसीबत हमारी। अरे फिर फायदा हो रहा था ना मानता, गधे से भी मन्नत माने तो फायदा दिखता। इम्तिहान है इस दुनिया में ईमान का, जहां पर कोई नहीं रहता, जिसको छिल्ला कहते कब्र की तरह रहती है, कब्र नहीं रहती। आदमी वहां भी मांग लेता है, किसी को पूरा होता हुआ नजर आया तो मेरे दोस्त तो ये तो अपने ईमान का डाका हो जाता है, ईमान का इम्तिहान है वो। हाँ, अगर कोई ये समझ रहा है कि नर्सो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो तो शिर्क जली है। जहां जहां नर्सो है मौजूद घरानों के अंदर, दादियों के अंदर, नानियों के घरानों में, वहां पर निकाल फेंको उसको। कितने ऐसे हैं जो डर के बच्चे जी वैसे रखे हुए रहे, निकाल फेंकना। नर्सों के झगड़े हैं तो निकाल बाहर फेंकना, जला दे, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना, اس مردود کو دفاع کر دے، اللہ کا مدد مانگ، وہ چیزوں کو ہٹا دے. کوئی مونچ کی شکل میں پوجا جا رہا ہے، کوئی بیل کی شکل میں پوجا جا رہا ہے، کوئی تارے کی شکل میں پوجا جا رہا ہے، کوئی بھینس کی شکل میں پوجا جا رہا ہے، کوئی ناپ کی سکتے شکل میں پوجا جا رہا ہے، کوئی کالی دیوی کی شکل میں پوجی جا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا 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 بگڑا ہوا ماحول ہے، ایک دو نہیں لاکھوں انسانوں کو میں بتاتا ہوں، اگر آپ ساتھ چلے تو لاکھوں، ایک دو نہیں. آپ سوچ رہے ہوں یعنی شہر حیدرآباد میں تو ایسا کچھ نہیں، ہاں ایسا کچھ بھی نہیں، ویسا نہیں ہے، بہت سی جگہ ہے، دب جل میں ماحول ہے. ذرا تو میں کہا جا رہا ہے، قرآن حدیث کی مجلسیں چل رہی ہے، کہیں در سے قرآن ہے، کہیں در سے حدیث ہے، کہیں در سے فقہ ہے، کہیں مدارس ہے، کہیں یہ کہیں وہ، تھوڑا بہت علمی ماحول بن رہا ہے. میرے دوستو دیہات کو اگر آپ چلے جا کر دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے. مولانا صاحب آپ کے پاس بھی، امام صاحب آپ کے پاس بھی، اپنے ہاتھوں سے نکالے سو وہ ہے. والد صاحب کے ساتھ رہ کر کرنول کی پٹی پر، تو ملت کے عزیز ہو، اللہ جل جلالہ نے جب ایک پیغام دے دیا اپنے حبیب پر، وہی اتار دی، اے میرے حبیب آپ بنفس نفیل بذات خود اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، ہر نماز میں، ہر نماز کی رکعت میں یہ کرنا بولو وہی اپنا تعین، تو پھر کسی اور کو کسی اور سے مدد مانگنے کا کیا سوال ہے. اس لیے ملت کے عزیز ہو، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، مگر یہ ہے کہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ صاحب مدد مانگے تو کیسا مانگے، یہ رہتا ہے کیسا مانگنا. بھائی مدد میں کیا کرتا ہے، آدمی اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی نصرت اور مدد چاہتا ہے. مثال کے طور پر ایک میں گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجیے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کر دے. اگر کوئی چیز آداب کی رعایتوں کے ساتھ اصول ضابطے کے لحاظ سے پوری کر لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر مجھے ضرورت ہے گناہوں سے معافی کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو اب کیا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے کہ اے اللہ جو کچھ گناہ مجھ سے ہو گئے میں اسے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا فیصلہ کرتا ہوں. اے اللہ آپ اپنا کرم فرما کر میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میں نادم شرمسار ہوں اس گناہ پر. اللہ کیا کہتے ہیں، استغفروا ربکم منہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. غالباً حضرت بایزید بستامی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، ایک آدمی نے ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے، ایک نے شکایت کی کہ صاحب میرے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی نسخہ بتائی. حضرت نے کہا استغفار کرو. ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے نرینہ اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار کرو. ایک تیسرے نے کہا کہ حضرت قحط کی صورت حال ہے، بارش درکار ہے، کیا کریں، آپ نے کہا استغفار کرو. ایک نے کہا کہ صاحب میرے پاس مال والی برکت نہیں ہے، میں کیا کروں، آپ نے کہا استغفار کرو. اب کسی نے اولاد کے لیے پوچھا تو بھی استغفار، کسی نے گناہوں کی معافی کے لیے پوچھا تو بھی استغفار، کسی نے باغ دریافت کیے تو کہا کہ استغفار کرو، اسی طریقے سے کسی نے اولاد پوچھی تو کہا کہ استغفار کرو، تو وہ اور استغفار مشغول ہو جاؤ. کسی نے کہا کہ صاحب مجھے مال چاہیے، برکت چاہیے، کہا کہ استغفار کرو. تو ایک مرید نے قریب آ کے کہا، یا سننے والوں میں سے، سامعین میں سے، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے یا ویسے ہی بول رہے ہیں آپ؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے میں دلیل لگتا ہوں، اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. جو اگر تم مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، اور غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ معاف کریں گے، تو استغفار کرنا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے.
اور اس پر اس استغفار پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. انہو کان غفارا کہہ کر ظاہر بات ہے کہ وہ وعدہ خلافی تو کرتے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی مدد مانگے توبہ اور استغفار کے ذریعے. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اللہ سے استعانت بس جی بذریعہ استغفار بے اعتبار توبہ اور استغفار. اسی طریقے سے استعانت بے اعتبار توکل, اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا, اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعلناہ لکل شیء قدرا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ نے کھلے طور پر یوں پوچھا الیس اللہ بکافی نبدہ, میرے ہوتے ہوئے کیا پھر کسی اور کی تجھے کفایت اور وکالت کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ میں کافی نہیں ہوں؟ یقیناً کافی ہے اللہ, بلا کیوں نہیں, برابر اللہ ہی کافی ہے. اسی لیے وظیفوں میں ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. قل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا, اگر کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے, ضرورت پڑ رہی ہے کفایت کی, وکالت کی, کفایت کی اور مختلف قسم کے جی مختلف قسم کے وظیفوں کی ضرورت ہے, آپ کے دعاؤں کے پورا ہونے کی ضرورت ہے, یا مانگی جانے والی چیزوں کی تکمیل کی ضرورت ہے, تو اسے احتیاج کر اللہ پورا کریں گے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے کہ میں کافی ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ کرے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں. بعض آیتوں میں یہ ہے اگر ایماندار ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. کیا مطلب ہوا کہ ایمان کے ساتھ توکل لگا بندہ ایک مضمون ہے, ایک ثمر ہے کہ اگر ایمان اللہ پر ہے تو یقیناً وہ شخص اللہ پہ بھروسہ کرے گا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ استعانت باعتبار توکل. ومن یتوکل اللہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہاں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پیارا بنا لیتے ہیں, لوگ ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہتے ہیں, اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, اور اللہ نے اس کے لیے اتنی سادہ تدبیریں بتائی ہیں, مگر یہ تو ہی کرنا چاہے تو باتیں ہزار ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ نکلائیں کسے, رہرم منزل ہی نہیں. ترجمہ آپ حضرات کر سکتے ہیں, چھوٹی سی آیت ہے ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب بنا دے. اے اللہ پہ بھروسہ ہے, چچا پہ کرا تھا ڈوب گیا, تایا پہ کرا تھا ڈوبا دیا, زمین پہ کرا تھا لٹ گئی, گھر پہ کرا تھا مٹ گیا, جی بینک بیلنس پر کرا تھا, وہ بس کچھ مت پوچھو, جی گولی سر میں لگی برخا, جی کس پہ کیا کیا کس کس پہ بھروسہ کرتا ہے آدمی, کیسا کیسا بھروسہ کرتا ہے. کوئی ماں پر کر رہا ہے, کوئی باپ پر کر رہا ہے, کوئی چچا پر کر رہا ہے, کوئی دادا پر کر رہا ہے, کوئی نانا پر کر رہا ہے, کوئی بینک بیلنس پر کر رہا ہے, کوئی دکان مکان پر کر رہا ہے. ارے مکان پر کیا مکان ڈل گئی, دکان پر کیا دکان ڈل گئی, جائیداد پر کیا جائیداد ہڑپ ہو گئی, جی پیسے پر توکل اور بھروسہ کیا ڈاکہ پڑ گیا لٹ گیا مٹ گیا, کیا ہے؟ تو آپ کون ہے سب سہارا؟ اب تو غریبوں کا اللہ ہی سہارا ہے. وہی بات پہلے بول لیتا تو جو بات آخر میں چل چلا کے کہہ رہا ہے وہی بات اگر پہلے بھی کہہ دیتا, اگر تجھے نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مانگ لے. کیوں صاحب, جیب میں پیسہ ہے, سامنے دکان ہے, دکان میں نمک ہے, اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت؟ بولے وہاں تک جانے کی طاقت کون دیے, تمہارے باپ دیے کہ دادا دیے؟ نمک کس نے بنایا, تم بنائے کہ اللہ بنائے؟ دکان کے اندر رہنے والی چیزوں میں بیتبار اسباب کے اسباب کون پیدا کیے؟ یہ زمین پر چل کر یہاں سے لے کر وہاں تک جا رہے ہو, اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جن قدموں سے چل کر جا رہے ہو وہ قدم کس کے پیدا کردہ ہے؟ جن آنکھوں سے دیکھ کر جا رہے ہو وہ آنکھیں کس نے پیدا کی ہیں؟ پھر کیا اتنا شعور نہیں رہتا کہ ہم کو مدد نمک کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا پڑتا ہے؟ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ برا نہ مانے. ایک مثال کے طور پر آپ ایک دوا ہی کا معاملہ ہے, دوا ہی کا معاملہ ہے, آپ دوا کرتے رہے, حکیم کے پاس گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, گولیاں لے کر آئے, میڈیکل شاپ کو گئے, ڈاکٹر سے مل گئے, اسپیشلسٹ سے مل گئے, یہ وہ اور وہ, یہاں وہاں 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 سب ہوتا رہا ہوتا رہا, بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی, ہاں جی بہت کچھ ہو جانے کے باوجود بھی, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا سرما ہو جانے کے باوجود بھی شفا نہیں ہوئی. اب کیا بولتا ہے آدمی, بس چھوڑ دیا اس کے, وہی پہلے چھوڑ دیتا تو کتنا چاہتا, جو آخر میں چل کر تو جو چھوڑ رہا ہے وہی چھوڑنا پہلے چھوڑ دیتا تو ایمان والی حالت رہی تھی. اب تیری جو حالت ہے وہ فسق والی حالت ہے, نافرمانی والی حالت ہے, بغاوت والی حالت ہے, طغیانی والی حالت ہے, اللہ پر بھروسے کی حالت نہیں. آپ شروع ہی سے کہو اللہ تیرا حکم ہے, سبب اختیار کرنا کیا ہو, شفا تیرے ہاتھ میں ہے, گولی میں نہیں ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, ڈاکٹر کے اندر نہیں ہے, اصل یہ ذریعہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ واسطہ ہے, اصل چیز اللہ کے غیبی خزانوں میں. شفا کہاں ملتی ہے؟ یہ مرض بھی اسی کے خزانوں میں اور شفا بھی اسی کے خزانوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتے ہیں وہی دیتے ہیں, اللہ ہی دیتے ہیں. تو مرض بھی غیبی خزانوں میں, شفا بھی غیبی خزانوں میں, اور مرض اور شفا کے مالک اللہ, جس کو چاہے مرض دے دیں, جس کو چاہے شفا دے دیں. شفا حضرت ابراہیم نے شفا اللہ سے مانگی اور ہم لوگ تو میرے دوست اس بات کی فکر کریں, استعانت بے اعتبار استغفار, استعانت بے اعتبار توکل. ایک تیسرا طریقہ ہے استعانت بے اعتبار دعا. اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم من الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, دعا کرو میں قبول کروں گا. ہم دعا کریں گے اللہ قبول کر لیں گے, انہوں نے وعدہ کیا ہے قبول کریں گے, کوئی شکل و قبولیت کی. ہمت جی اضافہ ہونا ہے نا, اضافہ ہونا ہے. مثال کے طور پر جی میری نعمتوں میں اضافہ ہونا ہے, تو اب نعمتوں کے اضافے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا. آپ حضرات کو آئے یاد ہوگی فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, اور عام طور پر یہ بھی یاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, مگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا, تم شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے صاحب جی میں تو شکر کرا مگر بات الٹ گئی, جوان تھا سو بڈھا ہو گیا, بڈھا تھا سو مر گیا, ختم. اب کا ہے صاحب نہ نعمت ہے نہ اضافہ. تو میرے دوستو جی نعمت میں اضافے کے بہت سے طریقے ہیں, سمجھ رہے نہیں؟ یہ ہو سکتی ایک شکل, یہ بھی ہو سکتی ہے, تفصیل کا وقت نہیں, ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ یہاں کے بجائے وہاں دے دیا جائے, سمجھ لیں, یہاں دینے کے بجائے وہاں دے. کیا فرق پڑتا ہے یہاں دینے سے وہاں دینے سے؟ میں آپ کو ایک 10 روپے یہاں دیا, یہاں آپ اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں ادھر لیٹ گیا وہ 10 روپے, پھر آپ وہ حال میں گئے دوسرے حال میں, تو میں وہاں پہنچ گیا کہ وہ 10 روپے یہ لیجیے یہاں, کیا فرق پڑا بھائی, ایک ہی بات ہوئی نا. تو ایسے یہ جیسے ایک حال سے دوسرے حال میں کوئی چیز منتقل ہوتی ہے, ایسے ہی موت میں بھی یہی ہوتا ہے. موت بولے تو لوگ مر جاتے بول کے سمجھے, مرتے نہیں, زندہ ہونے کو موت بولتے. موت کو غافل نے سمجھا, اختتام زندگی یہ ہے, شام زندگی صبح دوام زندگی, وہ تو زندگی اس دنیا کی زندگی کی شام ہے, ورنہ وہ زندگی کا تو آغاز ہے. ہاں مرنے کے بعد مرتا نہیں آدمی, بس پھر نہیں مرنا مجھے, مرنے کے بعد کوئی آدمی نہیں مرتا, مرنے کے بعد سب زندہ رہتے. ہاں کیا کافر, کیا مشرک, کیا ملحد, کیا فاسق, کیا فاجر, کیا ابو لہب, کیا ابو جہل, کیا چھوٹے کیا بڑے, کیا مرد کیا عورتیں, یہ الگ بات ہے کہ زندگی زندگی میں فرق ہوتا ہے, زمین آسمان کا. ایک وہ زندگی ہوتی ہے بولتے ہیں کیا شاندار زندگی, ایک بولتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے دلندر زندگی, فرق ہوتا ہے زندگی زندگی میں. مرنے کے بعد کوئی ختم نہیں ہوتا بھائی, سب سب کے سب زندگی رہتے ہیں, ورنہ ثواب کس کو عذاب کس کو, ثواب کس ہے عذاب کس ہے جی نہیں تو کس کو ثواب کس کو عذاب. معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی فکر میں کچا پن ہے, ہمارے پاس قرآن کی فہم کمزور ہے, ہم لوگوں کے پاس قرآن کی سمجھ ناقص ہے, اور ہم لوگوں کے پاس علم الہی کا اعتبار طاقتور نہیں ہے, ورنہ بہت سارے مسائل بہت آسانی سے یہ دو اور دو چار کی طرح حل ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی ایک طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا بے اعتبار ہے, توکل ایک طریقہ بے اعتبار ہے, دو ایک استعانت کا طریقہ بے اعتبار ہے. یہ کیا بولے پہلے, ہاں استغفار, توبہ اور استغفار کرنا ایک, اور ایک طریقہ نعمت شکر والا استعانت باعتبار شکر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور ایک طریقہ کیا ہے, صبر, صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اور ایک طریقہ ہے استعانت باعتبار صلات. ان دونوں حکموں کو تو اللہ نے ایک ہی جز کے اندر ایک ہی لفظ میں رکھ دیا ہے, دو لفظوں میں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. معلوم ہوا کہ استعانت کے بہت سے طریقے ہیں, یہ ایک طریقہ صبر ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو صابر ہے تو بس یہ سمجھ لے کہ انجام تیرا بہت اچھا ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے فرشتوں کے واسطے سے, کبھی بلا واسطہ سلامتی کا نزول ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر یہ اپنے کو بد نظری سے بچا لے اور حرام نظر سے بچا لے اور حلال کردار ادا کرے اور اس نظر کو بد نظری سے محفوظ رکھے اور پھر ساتھ ساتھ آنے والی مصیبت کے اوپر صبر سے کام لے, دین پر جمع ہوا رہے, تو اللہ پاک کل قیامت میں کیا ہوگا, بین الخلائق مخلوقات کے درمیان میں حوروں کا جم گھٹا پیدا کریں گے, جی سینکڑوں ہزاروں حوریں ہوں گی. اور اللہ پاک اس شخص سے یہ کہیں گے کہ چونکہ تم نے دنیا کے اندر مصیبت پر صبر کیا تھا اس لیے اس کی ایک جزا تم کو یہ دی جا رہی ہے کہ ان حوروں میں سے تمہارا جی جس حور کو منتخب کرنا چاہتا ہے منتخب کر لو, یہ پہلی جزا تم کو دے دی جا رہی ہے. کیسا عظیم نظام ہے اللہ کا, غیبی نظام ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہو. ہاں آنے والا قریب ہی میں, دور نہیں ہے, اس وقت آنکھوں سے پوشیدہ ہے. جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو حقیقی آنکھ کھل جائے گی. تو میرے دوست یہ استعانت کے طریقے, استعانت بے اعتبار صلاۃ, استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اللہ پاک نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا جزا ہو کہ میں خود ساتھ ہو جاتا ہوں. والد ماجد اللہ علیہ اس موقع پر بڑے ناز سے اور مہویت کے عالم میں ارشاد فرماتے تھے کہ کلیکٹر ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کے شیروانی کی گنڈیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں, منسٹر ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کے خوشی کے کچھ نہ پوچھیے کیا حل ہوتا ہے, اور اگر کوئی گورنر ساتھ ہوتا ہے تو اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا, اور وزراء ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا, کسی آدمی کے کسی کوئی مال ساتھ رہتا ہے, کسی کے ساتھ افراد ساتھ ہوتے ہیں, کسی کے پاس عہدیدار ساتھ ہوتے ہیں, اور بڑے سے بڑے عہدے والے اگر وہ ساتھ ہو جائیں تو کہتے سمجھتے نہیں کہ صاحب آج کل میرا جی رابطہ کس سے, میرے پاس کون آتے جاتے ہیں, میرے سے کون تعلق رکھتا ہے. تو میرے دوست ایک معمولی سے فٹیچر فانی عہدے کے انسان کے ساتھ ہونے کا یہ شعور آدمی کو اتنا مست اور طاقتور کر دیتا ہے کہ اپنے اندر ایک توانائی محسوس کرتا ہے. حضرت فرما دیتے کہ وہ اللہ جو ساری کائنات اور کائنات کے ہر ذرے کا پروردگار ہے, وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو پھر آدمی کا کیا حل ہونا چاہیے تھا. ارشاد فرما دیتے شراب کے دو قطرے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو بدمستی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہاتھ ہلنے لگتے ہیں, اور ہاتھوں میں استراب, پیروں میں لڑکھڑاہٹ, زبان میں جنبش, آنکھوں میں لالی, اور ڈیلتا ڈولتا آدمی چلتا ہے. شراب کے چند قطروں کا اندر اتر جانا اتنا پر تاثیر ہے, تو پھر کیا خیال ہے اس شراب کے بارے میں جس کو شراب انتہورا کہا جاتا ہے. ایمان کی شراب, توحید کی شراب, یہ وحدانیت الہیہ کی شراب, ایمان کے کمالات کی شراب, اور وہ انوار سے بھرپور شراب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اور معیت الہیہ اور قرب الہیہ کی نعمتوں کی, وہ اگر ایجی پاکیزہ شفاف نظیف رومنا قدرے اگر انسان استعمال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ جام کچھ جی اس آدمی کے ساتھ نوازشات کے ساتھ نہیں رہتے ہوں گے. اسی لیے کوشش کریں اس بات کی. یا پھر آپ کو یہ نہ کہیں کہ صاحب مدد کیسا مانگنا, تو دعا کرو, استغفار توبہ اور استغفار کرو, حل نمازوں کا اہتمام کرو, صبر سے کام لو, نعمتوں پر شکر ادا کرو, مصائب پر صبر و ثبات قدمی دکھاؤ. اور اسی طریقے سے اور بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے چند طریقے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو مل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.